الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على خاتم النبيين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ابھی انشاءاللہ ایک ضروری تعلیم جو ہمارے 24 گھنٹے کے جوڑ کا جان ہوتا ہے وہ انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے. لیکن یہ ذرا دیکھ لیں عملی نمونہ کہ جو چیز کے ماہر ہوتے ہیں ان کے گھر میں وہی چیز خراب ہوتی ہے. ہاں جی پشتوں میں کہتے ہیں کلال مہنگی پر مہنگی بروا لینی. ہاں جی کمہار کے برتن کے اوپر انہیں ڈھکنا نہیں ہوتا تو ایسا ہوتا ہے. ساری چیزیں اس طرح کھلی پڑی ہیں تو ظاہر اس میں تو پری مسائل ہوں گے. ہاں جی ہر چیز کو انتظام سے ٹھیک ہونا چاہیے. تصوف بھی ایک انتظام ہے, صلاحیتوں کا انتظام ہے. ہاں جی رضائل کو دبانے کا انتظام ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا مطلب ہمیں انتظام کے ساتھ کرنے کی عادت ہونی چاہیے. تو دوسری بات یہ دیکھے آپ نے دیکھا کولر چل رہا تھا نا تو اس کا ٹھیک ہے یہ اچھی چیز ہے لیکن اس کو اپنے اعصاب کے اوپر سوار نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. ہاں جی مطلب ہر چیز جو ہوتی ہے جو مفید ہوتی ہے تو اس سے زیادہ مفید چیز کے لیے رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر اس سے زیادہ مفید چیز کے لیے رکاوٹ ہو تو پھر اس کا سیکریفائز کرنا ضروری ہو جاتا ہے. ہاں جی مدر شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ گرم گرم سلو کے اوپر پیدل چلا کرتا تھا اور ٹھنڈے موسم میں مطلب جو ہے کہ پانی کے ندیوں میں جو ہے نا پانی میں چل رہا ہوتا تھا. تو لوگوں نے کہا حضرت آپ کیوں یہ تکلیف کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے جہاد کے لیے جانا ہے تو ان چیزوں کا عادی بننا ہے, مجھے اپنے آپ کو عادی بنانا ہے. انہوں نے کہا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفس الا وسعہا, کہ جس چیز کے تم میں طاقت نہیں اس کا تمہیں ذمہ دار نہیں. فرمایا مجھے یہ ہے نا تبھی تو میں کر رہا ہوں, میں یہی چیز تو دیکھ رہا ہوں کہ مجھے کہاں تک یعنی مطلب وہ ہے مجھ میں صلاحیت ہے ریزسٹنس ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا جب انسان بہت عالی مقصد کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے اس کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نہیں جانا, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پنسنا نہیں ہے, یہ والی بات مطلب ضرور ہے. تو اللہ کا شکر ہے ہمارے سلسلے کو اللہ پاک نے بہت عالمی سطح پہ الحمدللہ قبول فرمایا, الحمدللہ کام اس سے لے رہا ہے. تو ہمیں اپنے سوچ کو بھی بدلنا پڑے گا. ہم اپنے جو خواہشات ہیں اس میں بھی کنٹرول کریں گے. یہ ہمارے جو حضرت سواد بابا جی رحمۃ اللہ علیہ, تو یہ شاہ عبد الرحیم سہارنپور رحمۃ اللہ علیہ, یہ انگریز فوج میں سپاہی تھے. تو نے توبہ کر لیا, استعفیٰ دے دیا اور حضرت کے پاس چلے گئے. تو ان حضرات کی تربیت بڑی عجیب تھی, مطلب یہ ڈائریکٹ قسم کی تربیت ہوا کرتی تھی, ہمارے ہاں تو بڑی کمپلیکیٹڈ قسم کے سسٹم استعمال ہوتے ہیں. تو انہوں نے ان کو ایک وادی میں بھیج دیا کہ وہاں جاؤ اور وہاں پر جو ملے کھاؤ جو ملے پیے اور عبادت کرو, جب تک آپ کو بلایا نہیں جائے ادھر ہی ہو. 6 مہینے کے لیے بھیج دیا, 6 مہینے کے بعد بھی نہیں بلایا, تقریباً سال ہونے کو ہوگا. تو ساتھیوں کو حیرت ہوئی تو ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت وہ جو ایک صاحب کو آپ نے بھیجا تھا؟ نے کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے ان کو بلاؤ. اب جب ان کو بلا لیا تو ان کی حالت بڑی پتلی ہو چکی تھی کیونکہ ظاہر ہے پتے کانا اور اس طریقے سے بات کرنا اور یہ ساری باتیں مجاہدہ کی لائن تھی. تو بڑے مطلب جو ہے نا وہ ہستہ حالت, تو حضرت حکیم بھی تھے تو پہلے تو ان کا علاج فرمایا, علاج کیا حکمت کا. جب صحت ٹھیک ہو گئی پھر فرمایا جاؤ اپنے علاقے میں, علماء تمہارے انتظار کر رہے ہیں, اور اجازت دے دی. نہ کوئی ذکر سکھایا نہ کوئی اور, ڈائریکٹ یہ ہوتی تصوف اس وقت یہ ہوتا تھا. فرمایا جاؤ علماء آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اور واقعتاً اس سلسلے میں بہت سارے علماء ہیں. ہاں جی شاہ عبد القادر رائے پور رحمۃ اللہ, یہ بھی اسی سلسلے کے ہیں. تو یہ مطلب میرا یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے تو اللہ پاک اس کو اس چیز کے مطابق دے دے گا. اپنی برتن کو تیار کرنا پڑتا ہے. تو اگر ہم سستیوں میں اور لذات میں پڑے ہوں گے, اور مطلب یہ کہ وہی ہمارا, اب دیکھو نا یہ خانقاہ جو ہوتے, خانقاہ تو مزے کی جگہ نہیں ہوتی, خانقاہ تو تربیت کی جگہ ہوتی ہے. اس میں تو مزوں کی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں مزے چاہیے, نہیں, اس میں انسان کو مجاہدانہ زندگی اختیار کرنی چاہیے تاکہ کم از کم 24 گھنٹے تو وہ ایک مجاہد کے ذمہ گزارے نا. اگر گھر میں ایسا حال میسر نہیں ہے تو کہیں پر تو میسر ہونا چاہیے جو مطلب اس کو بنا لے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی آج کل بڑی سستی ہے اور اگر ہم اس طرح کریں گے تو پھر لوگ نہیں آئیں گے. یہ بات نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں, بعض جگہوں پہ لوگ جاتے ہیں, ان کی بڑی صلاحیتیں ہوتی ہیں اور وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, کچھ بننا چاہتے ہیں, میدان ان کا بڑا ماشاء اللہ کھلا ہوتا ہے, لیکن وہ ایسی جگہوں میں پھنس جاتے ہیں جہاں تربیت نہیں ہوتی, جہاں صرف عیش ہوتا ہے, نام فقیری کا ہوتا ہے لیکن فقیری نہیں ہوتی, تو بیچارہ بھی خراب ہو جاتا ہے, ضائع ہو جاتا ہے, اور ظاہر مطلب وہ سلسلہ بھی نہیں چلتا. اگر آپ جاننا چاہتے تو ابھی الحمدللہ ہمارے ہاں یہ باقاعدہ مختلف بزرگوں کی کتابیں پڑھی گئی ہیں, ان میں ایک اقاصب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے, مقامات قطبی اور مقالات قدسیہ. تو حضرت نے جیسے مجاہدانہ زندگی گزاری آپ خود دیکھ لیں, اللہ کی حضرت نے کسی کو کسی نے کہا نہیں تھا کہ ایسا کرو, خود ان نے پوری زندگی مجاہدانہ زندگی گزاری. ہاں جی, تو یہ جو بات میں عرض کرتا ہوں کہ ٹف ٹائم, اس کے لیے انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے, مشکلات میں حوصلہ ہونا چاہیے. یہ جو چیزیں ہیں نا یہ انسان کو سست کر دیتی ہیں, پھر وہ بس ٹھیک ہے جی ان حالات میں کام کر سکتے ہیں جن حالات میں ہے. مثال کے طور پر یہ ہوتا ہے نا جو ریہرسل ہوتا ہے لڑائی کا, تو وہ تو ڈیزائنڈ ہوتا ہے, مطلب یہ کرے گا, یہ کرے, یہ کرے, وہ مکہ مارے گا, میں گر جاؤں گا, یہ ساری چیز ہوگی, لیکن جب ایکچوئل آ جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے, پھر ایکچوئل تو ایکچوئل ہوتا ہے, وہ تو ریہرسل نہیں ہوتا. تو مطلب یہ کہ ہمیں واقعتاً ٹف حالت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا, اور ہمارے جو ترتیبیں ہیں جو مطلب یہ جوڑوں کی, وہ کافی حد تک ان چیزوں سے پاک رہنی چاہیے. اللہ میں توفیق عطا فرمائے. اب زیادہ بات میں کتاب سے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ چیزیں تقریباً آپ سن بھی چکے ہیں, پڑھ بھی چکے ہیں, موٹی موٹی باتیں. سب سے پہلے جو تصوف اصل میں کیا ہے, کیونکہ اصل میں تصوف اور ہے اور لوگوں نے سمجھا اور ہے, اس وجہ سے بعض لوگوں کی غلط فہمیاں بھی ہیں اس کی وجہ سے کہ وہ نظر اور آتا ہے جبکہ ہے اور. تو آپ دیکھ لیں, سن لیں, حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا یہ ہے کہ جس طاعت میں سستی محسوس ہو سستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو کرے, اور جس گناہ کا تقاضا ہو تقاضے کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچے. جس کو یہ بات حاصل ہو گئی اس کو پھر کچھ بھی ضرورت نہیں, کیونکہ یہی بات تعلق میں اللہ پیدا کرنے والی ہے, اور یہی اس کے محافظ ہے, اور یہی اس کو بڑھانے والی ہے. مکمل بات فرمائیں. اب دیکھیں, اگر یہ بات عام مان چکے, یہ جو میں عرض کر چکا ہوں یعنی ابھی جو فرمایا, اگر یہ بات آپ تسلیم کر چکے مان چکے, تو آپ کو کبھی کنفیوژن نہیں ہوگی کہ صحابہ کے دور میں تصوف کدھر تھا, سوال اٹھے گا, کیونکہ اس پہ عمل تھا. یعنی مطلب ہے کہ وہ سب, یعنی ان کا کیا سستی کی وجہ سے کوئی کام رہتا تھا, یا کوئی گناہ کے تقاضا اس کو اپنے اوپر سوار کرتے تھے, بس ان کے یہ ساری چیزیں ٹھیک تھی, تو ان کو کیا کرنا تھا, ان کو کچھ بھی نہیں کرنا تھا, بس وہ صحیح تھے. اب ہم میں کیا کرتے ہیں, ہمارے اندر سرکشیاں ہیں, ہمارے اندر سستیاں ہیں, ہمارے اندر غفلتیں ہیں, ان چیزوں کی وجہ سے جب طاعت کا موقع آتا ہے وہ رہ جاتا ہے, اور جس وقت کسی گناہ سے بچنا ہوتا ہے اس میں انسان پڑ جاتا ہے. اب گناہ کئی قسم کے ہوتے ہیں, مالی گناہ بھی ہوتے ہیں, مثلا رشوت لینا, سود کھانا, کاروباری چیزوں میں دھوکہ کرنا یعنی ملاوٹ کرنا, یا غلط قیمت بتانا, یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ ساری ہیں, مطلب موجود ہیں, لوگ جانتے ہیں. وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ میں آپ کو صاحب بتاؤں, وہ آپ کا امامہ نہیں بدل سکتا, آپ کی داڑھی نہیں بدل سکتا, آپ کی تسبیح نہیں بدل سکتی. ہاں جی, یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ عملی ہوتی ہیں. آپ نے اس کے اوپر مشق کیا ہوتا ہے, عمل کیا ہوتا ہے, پھر آپ کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے ایماندار ہیں, پتہ چلتا ہے پھر. اب یہ چیز جو ہے ہمارے اندر اگر نہیں آئی, اور ظاہری طور پر میں بڑا مومنانہ صورت میں نے اختیار کر لیا, تو اس مومنانہ صورت اختیار کرنے کا اوجر آپ کو ضرور ملے گا, لیکن ہر چیز کے اپنے اثرات تو ہوتے ہیں. تو اثر اس کا یہ ہوگا کہ لوگ آپ کو سمجھیں گے مومن, اور آپ کے کاموں کو دیکھیں گے وہ, تو کہیں گے کہ مومن لوگ ایسا کرتے ہیں. کتنا نقصان پہنچایا, کتنا نقصان پہنچایا. تین نتیجے بالکل ڈائریکٹ, مطلب یہ کہ انالیسز, آپ کو سمجھیں گے مومن, اور ان کاموں کو جب آپ میں سے دیکھیں گے تو پھر کہیں گے مومن ایسا کرتے ہیں. کیا یہ بات ٹھیک ہوگی؟ غلط. میں تصوف کا نام لے رہا ہوں, تصوف 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 تصوف, ٹھیک ہے جی, لوگوں نے مجھے صوفی سمجھ لیا, لیکن میرے معاملات دنیا داروں سے بھی گئے گزرے ہیں. تو ایسی صورت میں کہیں صوفی ایسے ہوتے ہیں, اگرچہ ان کی بات غلط ہوگی لیکن اس غلطی کو آپ نے رواج دیا ہے, اس کا ذریعہ آپ بنے. تو اب جو بھی اس کو ٹھیک کرنا چاہے گا اس کو سارا بوجھ اپنے اوپر لینا ہوگا, اس کو ٹھیک بننا ہوگا, اس کو دکھانا ہوگا کہ صوفی ایسا نہیں ہوتا, صوفی ایسا ہوتا ہے. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ گئے وفد کے طور پہ ملاقات کے لیے. اس وقت حضرت کے پاس دو تین آدمی بیٹھے ہوئے تھے, وہ ان کو حضرت کو ریلوے کے قوانین بتا رہے تھے, ریلوے کے قوانین کہ ٹکٹ کیسا ہوتا ہے, اور کتنی عمر کا بچے کا ٹکٹ نہیں ہوتا, اور وزن کیسے ہوتا ہے, اور اس کے اوپر کیسے کیسے چیزیں ہوتی ہیں, وہ چیزیں بتائی جا رہی تھی. وہ ادھر سے واپس ہو گئے کہ یہاں تو دنیا داری کی باتیں ہو رہی ہیں, یہاں تو دنیا داری کی باتیں ہو رہی ہیں. خدا کے بندو, دنیا داری کی باتیں نہیں ہو رہی, معاملات کو صحیح کرنے کی باتیں ہو رہی تھی. اگر آپ ان چیزوں قوانین کو نہیں جانیں گے تو عمل کیسے کریں گے؟ ہاں جی, تو یہ جو بات ہے, مطلب ان حضرات نے کر دکھایا. آج کل آج کل سوشل میڈیا ہے نا, ہر چیز چل رہی ہے. تو کچھ مولوی حضرات نے یہ تحریک چلائی کہ ایک سے زیادہ شادی کرنا چاہیے, اور فلاں نے یہ کہا ہے اس کے بارے میں, فلاں نے یہ کہا ہے, فلاں نے یہ کہا ہے, یہ اس طرح سلسلہ لوگوں نے دکھایا. جس گروپ میں یہ چیزیں آئی نا, تو میں نے ایک کمنٹ کیا, میں نے کہا چار کے چار شادیاں ہر ایک کر لے, بس ایک چیز شیورٹی دلا دے کہ وہ انصاف کریں گے. میں نے کہا کم از کم میں نے ایسے لوگ آج کل نہیں دیکھے جن نے دو شادیاں کی ہوں اور انصاف کر رہا ہو. میں کم از کم اس بات کی گواہی نہیں دے سکتا. کیوں, آپ میں سے کوئی گواہی دے سکتے ہیں؟ نہیں. تو پھر کرنا چاہیے, قرآن کا حکم ہے اگر تم انصاف کر سکتے ہو تو پھر چار تک کرو, اگر انصاف نہیں کر سکتے پھر ایک کافی ہے, یہی فرمایا نا. تو قرآن کیا کہتا ہے, اگر انصاف نہیں کر سکتے ہو تو ایک کافی ہے. تو اس وجہ سے مطلب میں نے کہا جذباتی باتیں نہ کیا کرو, عملی باتیں کرو. صرف یہ نہیں کہ بزرگوں نے کیا کہا, بزرگوں نے جو کہا ہے اپنے حال کے مطابق کہا ہے, وہ انصاف کر رہے تھے تو ٹھیک ہے جی, اب بھی ہیں عربوں میں یہ رواج ہے, وہ کرتے ہیں, انصاف بھی کرتے ہیں اور شادیاں بھی کرتے ہیں. ایک گھر میں تین بیویاں ہوتی ہیں, بالکل ٹھیک ہے جی, لیکن تینوں برابر ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ ایک پر ظلم ہو رہا ہے, دوسرا جو ہے نا وہ اس کو عیش کرائے جاتے ہیں. ہاں جی, تو یہ معاملہ ایسا ہوتا ہے, بائی ڈائریکشنل ہوتا ہے. تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں دکھانا ہوگا, ہمیں دکھانا ہوگا کہ جو کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو یہاں پر میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اس چیز کو سمجھ گیا, یہ جو ابھی بات میں نہیں کی, تو صحابہ کے تصوف پہ اعتراض نہیں کرے کہ صحابہ تصوف وہاں اس وقت نہیں تھا. بھائی اس وقت ضرورت ہی نہیں تھی. ایک صحت مند آدمی کو آپ کہتے ہیں یہ ٹیبلٹ کھا لو, یہ بہت اچھی ٹیبلٹ ہے, وہ کہے کہ میں کیوں کھاؤں, مجھے ضرورت ہی کیا ہے. ہاں جی, اس کو کیوں کھانے کی ضرورت ہے. تو یہی بات ہے کہ ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے. اور جس کا نہیں ہو مثال, تو پھر کیسے دور ہوگا, ابھی اس کے بارے میں بات کریں گے. یہ بات سمجھ میں آئی ہے نا. پہلی بات, اصل تصوف کیا ہے؟ اصل تصوف تو یہی ہے جو حضرت نے فرمایا. اور اگر اس کا ثمرہ حاصل نہیں ہے, یعنی مطلب صحیح معنوں میں یہ چیزیں نہیں حاصل ہو رہی, پھر حاصل کرنا پڑے گا نا. تو حاصل کرنے کے ذریعے کیا ہوں گے, یہ دوسرا سوال ہے. تو حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. کچھ چیزیں ہم میں ہونی چاہیے اور کچھ چیزیں ہم میں نہیں ہونی چاہیے. بھائی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ کچھ چیزیں ہم میں ہونی چاہیے اور کچھ چیزیں ہم میں نہیں ہونی چاہیے. اچھے اخلاق ہونے چاہیے, اخلاص ہونا چاہیے, ایمان مضبوط ہونا چاہیے, تقویٰ ہونا چاہیے, صبر ہونا چاہیے, شکر ہونا چاہیے. یہ چیزیں ایسی ہونی چاہیے ہم میں. ریا ہم میں نہیں ہونا چاہیے, تکبر ہم میں نہیں ہونا چاہیے, دغلاپن ہم میں نہیں ہونا چاہیے. ہاں جی, یہ مطلب کچھ چیزیں جو ہم میں نہیں ہونی چاہیے. جو ہم میں ہونی چاہیے اگر نہیں ہے تو اس کو لانے کے لیے کیا کرنا ہے. اور اگر جو ہم میں ہیں اور نہیں ہونی چاہیے ان کو روکنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. تو دو باتیں ہو گئی. کچھ صلاحیتیں لوگوں میں ہوتی ہیں, وہ دبی ہوتی ہیں ہمارے نفس کے رذائل کی وجہ سے دبی ہوتی ہیں, ان کو ابھارنا ہوتا ہے, اجاگر کرنا ہوتا ہے, ایکٹیویٹ کرنا پڑتا ہے. ہاں جی, ایکٹیویٹ کرنا پڑتا ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے رذائل ہوتے ہیں, وہ ہم سے غلط کام کروا رہے ہوتے ہیں, ان کو پریس کرنا ہوتا ہے, دبانا ہوتا ہے. ختم نہیں ہوتے, ختم نہیں ہوتے. مادہ ختم نہیں ہوتا, مادہ ختم نہیں ہوتا, لیکن اس کو دبا لیا جاتا ہے, ڈی ایکٹیویٹ کر دیا جاتا ہے. تو اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. اب جو ہمارے اندر صلاحیت ہے ان کو ابھارنے کے لیے کیا چیزیں, فائلات ہیں. فائلات کیا ہے؟ ایکٹیویٹرز. یہی ترجمہ صحیح ہے نا, ایکٹیویٹرز کا, فائلات. اچھا, وہ مطلب یہ کہ وہ کچھ چیزیں جو ہے نا, مطلب ہمارے فائلات کے ذریعے سے جو ذکر ہے, مراقبہ ہے, شغل ہے, وہ ہم نے ایکٹیویٹ کرنی ہے اس کے ذریعے سے. وہ چیزیں صلاحیت ہمارے اندر ہے. مثلا توجہ اللہ کیسے مجھ میں آئے, تو اس کے لیے مراقبہ ہے. غفلت کیسے دور ہو, اس کے لیے ذکر ہے. ہاں جی, تو اس طرح مطلب یہ کہ کچھ چیزیں جو ہم میں ہونی چاہیے اس کو ابھارنے کے لیے ہمارے پاس ایکٹیویٹرز ہیں. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اندر ظاہر ہے, مثلا ہمارے اندر رذائل ہیں, تکبر ہے, ریا ہے, اور مطلب یہ ہے کہ وہ ظلم ہے مختلف, اس کو دبانا ختم نہیں ہوں گے. اس کا حضرت علی رحم نے ایک زبردست مثال دی ہے. اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرمائے. بہت پریکٹیکل مائنڈ تھا حضرت کا. تو فرمایا کہ یونان کے ایک حکیم تھے, یا حکیم بہت زیادہ تھے, تو افلاطون کے ساتھ ملنا چاہتے تھے. افلاطون کا طریقہ تو ہر ایک سے نہیں ملا کرتے تھے, وہ پہلے اس کی تصویر دیکھا کرتے تھے, پھر اندازہ لگاتے کہ میرے ساتھ ملنے کے قابل ہے یا نہیں ہے, پھر اس کو اجازت دیتے ورنہ واپس کر دیتے تھے. یہ ان کا طریقہ تھا. تو اس کے پاس جب تصویر گئی تو اس نے کہا یہ زانی ہے, میں اسے نہیں ملنا چاہتا, یہ زانی ہے میں اسے نہیں ملنا چاہتا. اس حکیم کو اطلاع کر دی گئی کہ وہ تو آپ کے بارے میں یہ کہتا ہے. ان نے کہا کہ وہ صحیح کہتا ہے, مجھ میں یہ مادہ ہے, لیکن میں نے مجاہدہ کر کے اس کو دبا لیا ہے. اس نے آدھا سچ کہا آدھا جھوٹ کہا, یعنی یہ تو سچ کہا کہ مجھ میں یہ چیز ہے لیکن میں نے اس کو پریس کیا ہوا ہے, نہیں کرنے دیا. تو یہ ہوتا ہے, کچھ لوگوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں, بڑا ہی زبردست اس کے اندر یعنی اس طرف دھیان ہوتا ہے اور اس طرف خیال ہوتا ہے اور کرنے کا جذبہ ہوتا ہے, لیکن وہ باہمت ہوتے ہیں, ان کو ہر جگہ دباتے رہتے ہیں اور دبانے کے ساتھ اس کے روحانی پرواز چلتی رہتی ہے. تندی عباد مخالف سے نہ گھبرائے اوقا, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. مطلب جتنا جتنا آپ اس کو دباتے اتنا اتنا ہی آپ کو اوپر اٹھاتا ہے. ہاں جی, یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اب جو چیز اس کے لیے نقصان دہ تھی وہی چیز اس کے لیے مفید بن گئی. بھائی جیٹ انجن میں کیا ہوتا ہے, جیٹ انجن میں کیا ہوتا ہے, وہی آگ ہی ہوتی ہے نا, اور پھر وہ کیا ہوتا ہے, وہ گرم گیس پیچھے کی طرف دھکیلتے ہیں, تو اسی دھکیلنے سے جہاز اوپر اٹھتا ہے نا. اگر وہ آپ یہ نظام اس کے ساتھ نہ کرے تو یہ چیز جلانے کے لیے, تباہ کرنے کے لیے. ایٹامک انرجی تباہی ہے نہیں, اگر اس کو کھلا چھوڑ دے تو ایٹم بم ہے, اور اگر کنفائنڈ کر لے تو ایٹمی ریئیکٹر ہے اگر کنٹرول کر لے. تو وہی چیز جو تباہی کا ذریعہ تھی وہی چیز ماشاءاللہ تعمیر و ترقی کا ذریعہ بن گئی. تو اس وجہ سے اس بات سے نہیں گھبرانا چاہیے کہ مجھ میں بری خصلتیں زیادہ ہیں, اس سے نہیں گھبرانا چاہیے, بلکہ اس کو صحیح استعمال کرنے کا ڈنگ مطلب جو ہے وہ سیکھنا چاہیے, اور اس کو استعمال کر کے وہ روحانی ترقی کرنی چاہیے. اللہ جل شانہ نے انصاف کیا ہے سب کے ساتھ, یہ نہیں کہ کسی کو برا بنانے کا فیصلہ کیا, کسی کو اچھا بنانے کا, نہیں, ایسی بات نہیں ہے. وہ جو بری چیزیں وہ آپ کے لیے اچھی بن سکتی. مثال کے طور پر کسی میں یہ جذبہ نہیں ہے, یعنی وہ اس میں تحریک نہیں ہے, وہ ہے مطلب بچا ہوا ہے, نقصان اس کو نہیں ہوگا لیکن ترقی بھی نہیں کرے گا, اپنی جگہ پر ہی رہے گا. نو رسک نو گین, مطلب رسک نہیں ہوگا تو گین بھی نہیں ہوگا. تو اب دیکھ لیں, اگر کوئی محفوظ ہے تو ٹھیک ہے, اس پر شکر کرے کہ بس مجھ میں یہ صلاحیت نہیں تھی, اگر مجھ میں یہ چیز ہوتی میں نہ کر سکتا, تو اس پر شکر کر لے, جس کو دیے گئے وہ اس کو استعمال کر کے آگے بڑھے, اس پر شکر کرے. تو ہر ایک کے ساتھ اللہ پاک نے وہ کیا ہوا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا دو چیزیں ہو گئیں, ایک وہ جو فائلات ہیں جو ہمیں ہمارے خفیہ صلاحیتوں کو ابارتی ہیں, اور دوسرا رذائل کو دبانے والی چیز مجاہدات ہیں. اس حکیم نے بھی کہا تھا میں نے مجاہدہ کر کے اس کو دبا لیا. ہاں جی, تو یہ مجاہدہ کے ذریعے سے دبانے والی بات رہے گی. میں حیران ہوتا ہوں کہ کوئی صوفی کہے کہ بھائی ہمارے ہاں مجاہدہ نہیں ہے. میں حیران ہوتا ہوں, بھائی کیسے مجاہدہ نہیں ہے, دین سارا مجاہدہ ہے, دین تو سارا مجاہدہ ہے. فرق صرف یہ کہ نقشبندی سلسلے میں جو مجاہدہ ہے وہ کیا ہے, سنت پہ جمے رہنا, عظیمت اختیار کرنا, ہی ان کا مجاہدہ ہے. ٹھیک ہے, آپ بھی اس طرح کر لو, کس نے آپ کو روکا ہے, کرو نا. تو وہاں یہ مجاہدہ. باقی حضرات کہتے ہیں اس مجاہدے کے قابل بنانے کے لیے کچھ اختیاری مجاہدات کریں. یہ ریسرچ ہے, یہ یوں کہہ سکتے ہیں ہر ایک کا اپنا اپنا اوپینین ہے, اجتہاد ہے. تو حضرات کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ کر سکتے ہیں تو کر لو پھر, اور دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پہلے تیار کرتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیں, میں نماز میں کھڑا ہو گیا اور نماز میں خیالات آ رہے ہیں, ہاں جی, تو بس ٹھیک ہے جی. اب اگر آپ کو خیالات نہیں آ رہے تو ڈائریکٹ شروع کر لو, اور اگر خیالات آ رہے تو پہلے اپنے ذہن سازی کرو کہ خیالات نہ آئے. مثال کے طور پر نماز سے پہلے بیٹھ جاؤ, کہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں, اللہ بہت عظیم ہے, اللہ جل شانہ دلوں کے حال کو جانتے ہیں, اللہ پاک آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہیں, اللہ پاک ایسے, اللہ پاک ایسے, مطلب اس کا ذہن سازی کر لو اور اپنے آپ کو تیار کر لو کہ میں نے اب نماز پڑھنی ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اب آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو سبحان اللہ, ٹھیک ہے نا، مطلب آپ کا نماز. تو اب مجھے بتاؤ، اگر پہلے سے کسی کے خیالات ہی نہیں آ رہے، مطلب وہ اس پر چل سکتا ہے، تو اس کو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر کسی کی ہو رہی ہے تو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو دونوں میں کیا اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں ہے. اس لیے اگر حضرت سواد بابا جی نے اس کو مجاہدے کے لیے ڈائریکٹ بھیج دیا تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور دوسرے حضرات جو ڈائریکٹ سنتوں پہ ڈال لیتے ہیں اور کہتے ہیں بس عزیمت پر اختیار کر لو، پھر وہاں رخصت والی باتیں نہ کرو، اور بس جیسے سنتیں اسی کے مطابق چلو، تو سبحان اللہ یہ بھی ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہے. حضرت مجدد صاحب یہ فرماتے ہیں، کون کہتا ہے نقشبندی سلسلے میں مجاہدہ نہیں ہے؟ اصل مجاہدہ ہے، اور وہ مجاہدہ سنتوں پر جمے رہنا ہے. تو اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ایک بہت اہم بات عرض کرتا ہوں آج کل کے حالات کے لحاظ سے، ورنہ شاید ضرورت نہ پڑتی. سنتوں پر جمے رہنا مجاہدہ ہے، ہے نا؟ کوئی اس میں ابھی جو میری بات سن رہے کوئی اس کے ساتھ اختلاف رکھتا ہے؟ ہاں، سنتوں پر جمے رہنا مجاہدہ ہے، اور فرائض پر کیا ہے؟ یہ مشاہدہ ہے، یہ بھی مجاہدہ ہے نا. اچھا، حرام سے بچنا کیا ہے؟ مجاہدہ ہے نا، تو اس پہ جمے نہیں رہنا. حرام سے بچنا مجاہدہ ہے، اس پہ جمے رہنا ہے نا. تو جو نقشبندی حضرات سمجھتے کہ سنتوں پہ جمے رہنا تو مجاہدہ ہے اور فرائض پہ جمے رہنا مجاہدہ نہیں، مجھے ان پہ بڑی حیرت ہوتی ہے، بڑی حیرت ہوتی ہے. خدا کے بندے کہاں رہتے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ کیا سوچ رہے ہو؟ دین کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ میں اس لیے کہتا ہوں اپنی نظر کی حفاظت کیا چیز ہے. پیسہ کے معاملے میں احتیاط، یہ کیا چیز ہے؟ اب ایک آدمی لباس کی سنت ہے تو پوری کر رہا ہے، امامہ بھی پہنا ہوا ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، تسبیح بھی رکھی ہوئی ہے، سارا کچھ کر رہے ہیں، ٹخنے سے اوپر پاجامہ ہے، یہ سنت ہے اس نے سنبھالی ہوئی ہے، ماشاء اللہ مبارک. لیکن وہ کاروبار میں گڑبڑ کرتا ہے، عورتوں کے ساتھ اختلاط رکھتا ہے، اس کو کوئی بات نہیں سمجھتا. دوسرا آدمی ہے، وہ ان میں سے لباس بھی اس کا کوٹ پینٹ ہے، اور مطلب یہ کہ تسبیح بھی ہاتھ میں نہیں ہے، سر پہ ہیڈ ہے، ہیٹ ہے، ہاں، اور اس طریقے سے مطلب، لیکن رزق اس کا حلال ہے، اور عورتوں کے ساتھ اختلاط کوئی نہیں ہے ان کا، وہ بچا ہوا ہے. بتاؤ کون آگے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کون آگے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون قریب ہے؟ بس یہی بات سمجھ میں جانی چاہیے. یہ زبردست قسم کے ٹیسٹ ہیں، اینڈ ٹیسٹ سے گزرنا چاہیے، پھر پتہ چلتا ہے کہ کون صحیح ہے اور کون سا غلط ہے. ہمارے حضرات حضرتان میں نے یہ بات بھی سمجھائی ہے الحمدللہ. کہتے فرماتے جو مشائخ ہوتے ہیں، جو اللہ والے تو جو اہل قلوب ہوتے ہیں، وہ بعض دفعہ ایسے لوگ کا بہت قدر کرتے ہیں جو بظاہر فاسق و فاجر نظر آتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی قدر نہیں کرتے جو بظاہر بڑے متقی نظر آتے ہیں، یا ان کے لیے اتنا خیال نہیں رکھتے، تو لوگ حیران ہو جاتے کہ کیا کر رہے ہیں. فرمایا ان کے دلوں پہ نظر ہوتی ہے کہ ان کے دل کیسے ہیں. ایک آدمی ہے یورپ میں پیدا ہوا ہے، یا ان کا خاندان بڑا الٹرا ماڈرن ہے، وہ اسی نظام کے ساتھ پلا بڑا ہے، لیکن بڑا ہانسٹ ہے، ڈیڈیکیٹڈ ہے، اور صحیح دین کی مطلب جو عملیات جو جس کو کہ معاملات اور یہ معاشرت یہ سب ٹھیک کر رہا ہے. مشکل تو وہ چیز ہے نا، مشکل تو وہ چیز ہے، وہ مشکل چیزیں اس کے ٹھیک ہیں، جو درجے کے لحاظ سے بھی ان سے اونچے ہیں وہ ان کے ٹھیک ہے، لیکن یہ چیزیں ان کی کم ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَأَمَّا مَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. جس کے اعمال کا پڑھا، نیک اعمال کا پڑھا باری ہو گیا، تو ہمیشہ ہیش میں رہے گا اللہ کی رضا کے ساتھ، اور جن کا پڑھا ہلکا رہ گیا تو بس پھر وہ جہنم میں جائے گا. اب یہ جو بات ہے، دیکھیں موازین میں اس تمام چیزیں شامل ہیں، فرض بھی شامل ہے، واجب بھی شامل ہے، مستحب بھی شامل ہے، سنتیں بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ ساری چیزیں جو شامل ہیں اس کی ہر ایک کی ویٹ ہوگی. مثال کے طور پر فرض کی ویٹ 1000 ہے، واجب کی 700 ہے، سنت کی 200 ہے، مستحب کی 50 ہے. اب ایک آدمی کی 10 مستحبات تو 500 ہو گئے نا، لیکن دوسرے آدمی اس کے 2 فرض، اس کا 2000 ہو گیا، اس سے بڑھ گیا نا، اس سے تو بڑھ گیا. تو اللہ تعالیٰ تو از ہول دیکھتا ہے نا، سب چیزوں کو از ہول دیکھتا ہے. اب یہ جو چیزیں ہیں ہمیں صحیح کرنی پڑے گی. تو حضرت فرماتے ہیں، حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جو فرائض چھوڑ کر نوافل کا اہتمام کرے گا وہ احمق احمق. جو فرائض چھوڑ کر نوافل کا اہتمام کرے گا وہ کیا ہے؟ وہ احمق ہے. اور جو فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرے گا، سبحان اللہ، وہ اللہ والا ہے. کیونکہ فرائض ہوتے ہوئے ایک حدیث شریف بالکل واضح ہے، اگر آپ سننا چاہتے کسی بھی عالم سے سن لیں، وہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ قرب جو ہوتا ہے قرب الفرائض ہے. سب سے زیادہ قرب جو ہوتا ہے قرب الفرائض ہے. اور پھر فرمایا جو نوافل کا قرب ہوتا ہے تو وہ اتنا بڑھ جاتا ہے، اتنا بڑھ جاتا ہے، اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اللہ پاک پھر فرماتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. اسی چیز کی تشریح کرتے ہوئے حضرت نے فرمایا کہ جو نوافل کا قرب اتنا بڑھتا ہے وہ اس وقت جس وقت وہ فرائض والا موجود ہوتا ہے، کیونکہ فرائض کے برابر کسی چیز کا قرب نہیں ہے. وہ تو پہلے سے حدیث شریف کے پہلے سے میں بتایا ہوا ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر نوافل مزید ایڈیشن ہے. فرق صرف یہ ہے کہ فرائض میں مقابلہ نہیں ہو سکتا، فرائض سب کے برابر ہیں، یعنی جو بھی فرائض پر چل رہے ہیں وہ سب کا ایک جیسا ہوتا ہے، یعنی وہ تو متعین ہے نا، اس میں آپ بڑھا تو نہیں سکتے. بھائی نمازیں آپ دن میں 5 ہی فرض پڑھ سکتے ہیں، حج آپ کا ایک ہی فرض ہوگا، روزے آپ کے 30 دن ہی زیادہ سے زیادہ فرض ہو سکتے ہیں سال میں، زکوٰۃ آپ کا جو مال کا ہے وہ 2.5% ایک دفعہ ہی ہوگا. تو باقی چیزیں نفلی ہیں. اگر 2.5% کی جگہ آپ 3% نکالے تو 0.5% کیا ہو گیا؟ یہ نفل ہو گیا. آپ نے ایک حج کیا ہے، اب دوسرا کرے گے تو خود بہت نفل ہو گیا. بے شک آپ فرض کی نیت کر لو، وہ ہوگا نفل ہی. روزے آپ 30 دن کے علاوہ سال میں جتنے رکھیں گے وہ سارے نفل ہوں گے. نمازیں آپ 5 کے علاوہ جتنے بھی پڑھیں گے تو کیا ہے؟ وہ نفل ہوں گے. تو نفل میں اضافہ ہے، بلکہ نفل کی ڈیفینیشن یہی ہے، مزید جو اضافہ اضافی چیز ہوتی ہے اس کو ہم نفل کہتے ہیں. تو نفل جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں. تو جب نفل بڑھ سکتے ہیں تو آپ کا مقابلہ نوافل میں آ جاتا ہے. تو ایک خاص لیول پہ جا کر آپ اس مقام کو ٹچ کر لیتے ہیں جس میں اللہ پاک آپ کو ذریعہ پھر بناتے ہیں، پھر باقی لوگ کے لیے آپ کو ذریعہ بناتے ہیں. تو مقصد میرا یہ ہے کہ یہ آج کل اس چیز کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ لوگوں نے اسی وجہ سے گڑبڑ کیا ہے. جو زہر میں آنے والی چیزیں ان کو اچھا کر کے اصل چیز کو چھوڑ کر بزرگ بن جاتے ہیں اور بزرگی کو بدنام کرتے ہیں. ہاں جی، ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو گم کرو، اپنے آپ کو گم کرو اور اللہ کی محبت میں فنا ہو جاؤ. کچھ بھی اپنا نہ سمجھو، بلکہ سمجھو کہ اللہ کا فضل ہے، اور جتنا آپ کر سکتے ہو کرتے جاؤ، اس میں ماشاءاللہ حفاظت ہے. اس لیے کہتے ہیں جس کی طرف انگلی اٹھائی جاتی ہے نا تو وہ خطرے میں. حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے نا کہ جس کی طرف انگلی اٹھائی جاتی ہے وہ خطرے میں. تو جتنا گم ہو سکتے ہو اتنا گم ہو جاؤ. اول تو یہ بات ہے نا کہ ہم جس کو چیز کو اچھا سمجھتے ہیں کیا وہ واقعی اچھا ہے؟ ہمیں کیا پتا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کیسا ہے؟ پتہ ہی نہیں، وہ تو ادھر پتہ چلے گا. تو اس وجہ سے میں اگر اپنے کسی چیز کو اچھا سمجھوں، یہی سب سے بڑا مسئلہ ہوگا. تو اپنے کسی چیز کو اچھا نہیں سمجھنا، البتہ اچھا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا اور اس کی کوشش کرنا یہ لازم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ میں نے کہا کہ اس پر میں مزید بات نہیں کروں گا. جو تصوف کا بنیادی ڈیفینیشن ہے وہ بتا دیا، ذرائع کی بنیاد بتا دی. اب ذرائع میں کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ ذرائع کون سے ہیں، وہ بات چلے گی انشاءاللہ آگے. اموری تصوف، اموری تصوف، یہ ایک خاکہ ہے مختصر تصوف کو جاننے کے لیے. باقی کتاب فہم و تصوف کا اسی کی بنیاد پر بنا ہوا ہے. یعنی مطلب اگر آپ نے یہ سمجھ لیا تو باقی کتاب آپ کو پوری سمجھ میں آ جائے گی، آپ کو اس کا جو سٹرکچرنگ ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا. مقصود، اس میں مقصود کیا ہے، کیا پانے کا آپ کو وہ ہے ارادہ. یہ دو قسم کے ہیں، پہلا اعمال اور دوسرا ثمرات. ہاں جی، پہلے کیا ہے، اعمال ہے اور دوسرے ثمرات ہے. پھر فرمایا اعمال بھی دو قسم کے ہیں. کیسے بڑے انالیٹیکل انداز میں حضرت نے کیے، اعمال بھی دو قسم کے، سلبی اعمال جلبی اعمال. سلبی اعمال اس کو کہتے ہیں، سلب کس چیز کے دور کرنے کو کہتے ہیں، بس اخلاق رزیلہ جیسے دنیا کی محبت، ریا، تکبر، حضرت کی نہ بوس، بے صبری، نہ شکری وغیرہ سے چھٹکارا حاصل کرنا، یہ سلبی اعمال ہیں اور یہ مطلوب ہیں. جلبی اعمال، جلب کسی چیز کے حاصل کرنے کو کہتے ہیں، بس اس سے اخلاق حمیدہ جیسے اللہ کی محبت، صبر، شکر، اخلاص، تفویض، رضا، توازو، صدق وغیرہ کا حاصل کرنا مطلوب ہے. یعنی مقصود دو قسم کے ہو گئے، ایک اعمال ہے اور دوسرے ثمرات ہے. پھر اعمال کی دو قسمیں، سلبی اعمال جلبی اعمال. سلبی اعمال وہ ہیں جن میں کچھ چیزوں کو ختم کرنا ہوتا ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اور جلبی اعمال وہ ہے جو کسی چیز کو پیدا کرنا ہے ہمارے اندر. ثمرات، ثمرات بھی تصوف کے دو ہیں، دو قسم کے، ایک بندگی، یعنی بندے کی طرف سے ہم وقت اپنی بندگی کا اظہار، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہاں جی، مطلب بندگی کا اظہار ہر وقت، ہم وقت بس جو کام بھی کرے اللہ کے لیے کرے اور اللہ کی طرف نظر رکھے کہ مجھے کیا حکم دیتے ہیں، اس وقت اللہ کا کیا حکم ہے. مطلب یہ بس کوئی کہ یوں سمجھ لیجئے، جب بھی کوئی کام کرنا چاہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر مثال کے طور پر ہماری یہ حالت ہو جائے، اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے، اگر ہماری حالت ایسی ہو جائے تو میں اگر فارغ ہوں اور سوچوں کہ اس وقت میں کیا کروں تو کیسے سوچوں؟ میں یہ سوچوں کہ اس وقت اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. دیکھو میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، مثلا میں سو سکتا ہوں، میں سیر کر سکتا ہوں، میں کہا سکتا ہوں، پی سکتا ہوں، آنکھوں کو قرآن پاک کو دیکھ سکتا ہوں، والدین کے چہرے کو دیکھ سکتا ہوں، اچھی جگہوں کو دیکھ سکتا ہوں، فلم دیکھ سکتا ہوں، اپنے غیر محرم کو دیکھ سکتا ہوں، مطلب یہ ساری چیزیں پاسبل ہیں، یہ کر سکتے ہیں. تو پہلے میں دیکھوں کہ یہ جو میں کر سکتا ہوں ان میں سے اللہ پاک کا حکم کیا ہے، کہ میں کون سا کر سکتا ہوں کون سا نہیں کر سکتا. ایک ہوتے میں جو کر سکتا ہوں، یعنی صلاحیت میرے پاس ہے، یعنی آنکھ میں کھول سکتا ہوں اور چیزوں کو دیکھ سکتا ہوں، لیکن کس چیز کو دیکھنے کی اجازت ہے اور کس چیز کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، یہ اللہ پاک کا حکم ہوگا. تو اللہ جل شانہ نے مجھے کس چیز کو دیکھنے کی اجازت دی، کس چیز کو دیکھنے کی اجازت نہیں دی ہے، بس جیسے کوئی کنڈیشن آ جائے دیکھنے کی تو فوراً یہ چیز ایکٹیویٹ ہو جائے، اور میں اگر وہ غیر محرم ہے چہرہ ڈال دوں، بس اس وقت اللہ کا حکم یہ تھا اور پورا ہو گیا، اور پورا ہونے کے ساتھ ہی اس درجے کا تقوی حاصل ہو گیا، اس درجے کا تقوی حاصل ہو گیا. اس طریقے سے سونا ہے، کیوں سونا ہے، سستی کی وجہ سے سونا ہے یا ضرورت ہے سونے کی؟ اگر سونے کی ضرورت ہے تو پھر اس کو مینیج کریں، کتنا سونا ہے، کیسے سونا ہے، کب سونا ہے. اب نماز کے دوران تو نہیں سونا، ہاں جی کوئی اہم دینی کام ہو رہا ہے اس میں تو نہیں سونا، ہاں لیکن جب سونے کا وقت ہو پھر اس وقت دوسرے کام نہ کریں، پھر آپ واقعی بھی سو جائیں، پھر بات چیت نہ کریں. اب شیطان کیا کرتا ہے، شیطان یہ کرتا ہے کہ اس وقت تو انوالو کرتا ہے، ادھر ادھر باتوں میں لگاتا ہے، گپ شپ میں، اور پھر جس وقت کام کرنے کا وقت پھر اس وقت نیند آتاری ہو جاتی ہے. اب او جی بس رات کو نیند کم ہوئی تھی تو کیا کریں جی، بس بھائی رات کی نیند کم کیوں ہوئی تھی، کیا ہوا تھا، کسی نے آپ کو باندھا تھا، آپ کو سونے نہیں دے رہے تھے، یہ تو بات نہیں تھی، آپ نے خود غلطی کی. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو بات, مطلب یہ کہ سونا ہے اس کو بھی مینیج کرنا ہے, کھانا ہے تو اس کو بھی مینیج کرنا ہے, اور اس طرح مطلب یہ کہ کتاب ہے دیکھنا اس کو بھی مینیج کرنا ہے, کون سی کتاب دیکھنا ہے کون سی نہیں دیکھنی. میں آزاد تو نہیں ہوں, ہر چیز تو نہیں دیکھ سکتا, جس چیز کو دیکھنے کی اجازت ہے پھر اس میں دیکھوں گا کہ اس کس چیز میں زیادہ فائدہ ہے, میرے کس چیز کے دیکھنے میں زیادہ فائدہ ہے وہ میں دیکھوں گا. تو گوئے کہ ہر وقت میرے ایک انالیسس مطلب میں گزرے گا. اب یہ جو شخص ہوگا صاحب, میں بتاتا ہوں ایک حدیث شریف کے مطابق, سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ پاک ان کو بڑا نوازے گا, فکر کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے, فکر کے ساتھ, اور جو کام فکر کے ساتھ ہوتا ہے تو 70 سال ایک پتہ نہیں کتنا بتایا کہ وہ اس عبادت سے زیادہ افضل. وہ اب کسی کو اگر اللہ پاک یہ فکر نصیب فرما دے کہ میں نے کس وقت کیا کرنا ہے, کون سا کام کرنا ہے کون سا نہیں کرنا, کس سے ملنا ہے کس سے نہیں ملنا, یہ اب یہ اس چیز میں لگا رہے گا تو اس کی پوری زندگی فکر کے مطابق ہو جائے گی. اب بتاؤ اللہ کے ہاں کتنے مقامات پائے گا. ہاں جی, تو یہی اصل میں میں کہتا ہوں پریکٹیکل تصوف یہی ہے کہ آدمی ان چیزوں کو اس طرح استعمال کرے. تو خیر پہلے تو بندگی ہے, دوسری اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا اور قرب خاص. بندگی ہماری طرف سے ہے, رضا اللہ کی طرف سے, سیر اللہ ہماری طرف سے ہے, اور پھر اس کے بعد فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اللہ کی طرف سے. ہاں جی, مطلب یہ ہے کہ جس وقت ہم کوئی کام کر دیں اور اللہ کی طرف سے قبول ہو جائے تو بس پھر اس وقت اللہ پاک کے قرب نصیب ہو جاتا ہے اور اللہ پاک کی رضا حاصل ہو جاتی ہے, یہ والی بات. تو یہ دو قسم کی بات ہو گئی. اب آگے غیر مقصود. اب کوئی اس لفظ کو پڑھے گا نا غیر مقصود تو کہے پھر اس کو کرنے کی کیا ضرورت ہے, غیر مقصود کی ضرورت ہی کیا ہے. لفظ سامنے بہت موٹا موٹا آ گیا غیر مقصود, بھائی اس کو پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں, غیر مقصود جو ہے نہیں بھائی پڑھو, اس کے آگے کچھ ہے. یہ ہے غیر مقصود, اس کا غیر مقصود سمجھنا مقصود ہے, اس کا غیر مقصود سمجھنا کیا ہے, یہ مقصود ہے. تو تب آپ اس کو اس مقصود کو پورا کر, جب اس غیر مقصود کو جان لو گے نا کہ غیر مقصود کیا چیز ہے تو آپ پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے. ہاں, تو غیر مقصود جو ہے اگرچہ بظاہر کیا ہے غیر مقصود ہے لیکن اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے, آگے اس کا اور بھی پتہ چل جائے گا. فرمائیے یہ تین قسم کے ہیں غیر مقصود, تین قسم کے ہیں. پہلی قسم ذرائع, یعنی مقصود کو حاصل کرنے کے ذرائع. اب دیکھو ذریعہ کو مانتے ہیں ہم, ذریعہ ضروری ہے کس چیز کے لیے, مقصد کو حاصل کرنے کے لیے, بذات خود ضروری نہیں ہے, فی الاصل ضروری نہیں بالغرض ضروری ہے. ہاں جی, یہ مطلب یعنی وہ ہے. تو اب ذرائع ہمارے لیے ضروری ہے, بھائی آپ نے اوپر چڑھنا ہے منزل پہ چڑھنا ہے, سیڑھی آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ کو چڑھنا ہے تو کیا کریں گے. اچھا اب اگر کوئی سیڑھی لا کہتے ہیں چھوڑ چھوڑ چھوڑ, مقصود نہیں ہے, بات تو صحیح مقصود نہیں ہے لیکن کیا مقصود کو اس کے بغیر حاصل کر سکتے ہو, پھر چڑھ جاؤ, اگر ضروری نہیں تو پھر چڑھ جاؤ, پھر کیسے چڑھو گے. تو پتہ چل گیا کہ ذرائع اگرچہ مقصود نہیں ہے غیر مقصود ہے لیکن مقصود کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے. پاسپورٹ کوئی فرض نہیں ہے, حج فرض ہے لیکن حج کے لیے پاسپورٹ بنانا ضروری ہے, اور بغیر پاسپورٹ کے آپ حج پہ جا نہیں سکتے, بغیر پاسپورٹ کے آپ حج پر جا نہیں سکتے. تو بس اب بنا لو پاسپورٹ بنا لو, اجازت ہے. تو یہ بات ہو گئی, تو یہ ایک ذرائع. دوسرا ہے توابع. توابع جو ہے, ہاں یہ گھڑی غلط ہے بھائی, اس گھڑی کو چینج کرو بھائی, میں تو اس گھڑی کے مطابق چل رہا تھا. یہ انتظامی امور ہوتے ہیں نا, انتظامی امور یہی تو ہوتے ہیں. اب میرے سامنے تو یہ گھڑی, تو یہ جو ہے نا میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ توابع سائیڈ افیکٹس کو کہتے ہیں. تو سائڈ افیکٹس جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں, چاہے آپ چاہیں یا نہ چاہیں. جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو اس کا کوئی سائڈ افیکٹ تو ہوگا نا, جب آپ سوئیں گے تو اس کا کوئی سائڈ افیکٹ تو ہوگا نا, جب آپ پڑھیں گے تو اس کا کوئی سائڈ افیکٹ تو ہوگا نا. تو ہر چیز کے سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں لیکن وہ مطلوب نہیں ہوتے, لیکن بہرحال وہ ہوتے ہیں, اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. انشاءاللہ باقی اس کے بعد ہوگا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.